मेरे मन विच मुर्शद लाई
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रिय अहमद मुर्शिद और मैं हूं पूनम रतीक। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवाल आते हैं और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आपसे सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के शेख हैं, मुतरजमे कुरान हैं, मुफक्किरे कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत सारे हवाले हैं आपके तारुफ के। हजरत जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हजरत जी सवाल आज भी बड़े अहम, बड़े जरूरी और मैं समझता हूं कि शायद इस कुरान की वजह से लोग अब उस तरफ सोचना शुरू हो गए हैं और लोग अब ऐसे ऐसे सवाल भेजते हैं कि जो शायद सिर्फ इसी कुरान में भेजे जा सकते हैं। अजय जी एक सवाल है एस इब्राहिम इस्लामाबाद से, ये लिखते हैं कि अजय जी मेरा सवाल यह है कि शादी ब्याह या दीगर तकरीबात में अमूमन आजकल लोग मेकअप के लिए ख्वाजा सरा को बुलाते हैं, क्या ख्वाजा सरा में महरम होने के हवाले से क्या वो इस जुमरे में नहीं आते ना महरम के हवाले से?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो ख्वाजा सरा होते हैं इनकी भी एक सिनफ होती है,
सही,
ये मर्दों में भी होते हैं और औरतों में भी होते हैं और ये कोई जवाज नहीं है कि ये ख्वाजा सराहत इसका पर्दा नहीं है या ये ख्वाजा सराहत इससे पर्दा ना किया जाए।
अच्छा,
इसका कोई जवाज नहीं है, वो उसी जुमरे में आते हैं लेकिन उमूमन हुक्मरानों और बादशाह आने वक्त ने इन्हें दाखिल किया अपने हरम में और ख्वातीन की खिदमत के लिए,
सही,
तो वहां से इनका एक किरदार शुरू हुआ तो उसका कोई शरी जवाज नहीं,
जवाज नहीं बनता।
या और वैसे मर्दों से मेकअप कराने से
बेहतर है कि
कम नुकसान,
कम नुकसान है, सही,
बेहतर तो नहीं, किसी मर्द से मेकअप कराने से ख्वाजा सरा से मेकअप कराना कम नुकसान दे है लेकिन मेकअप औरत का हक है,
सही,
लेकिन खवातीन से कराना चाहिए,
खवातीन से,
औरतों को खवातीन से कराना चाहिए और मर्दों को मर्दों से कराना चाहिए।
अच्छा जी, एक और भी चीज है कि जी जो ख्वाजा सरा जिनको हम समझते हैं कि जी ख्वाजा सरा है, बेसिकली आजकल ये एक ट्रेंड चल चुका हुआ है कि मैंने मतलब एक दफा इनको पकड़ा भी कि वो एक डॉक्टर साहब थे कि जो बाकायदा तौर पर मतलब वो इनका ट्रीट करके ख्वाजा सरा इनको बनाते हैं, तो मतलब वो होते नहीं है लेकिन वो रूप धार लेते हैं या वो उस
तरह, वो तो जायज ही नहीं है ना जी, किसी मर्द को नाकारा करना या औरत को नायल करना उसका कोई शरी जवाज नहीं
जी,
ये तो वैसे हराम है नहीं,
सही, तो इसलिए इनसे इज्तना भी करना चाहिए। औरत अगर औरत का मेकअप करे तो वो कहीं बेहतर है। कामल है इस्लामाबाद से, ये कहते हैं कि मुझे कमर से बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती, क्या करूं?
गुजारिश ये है जी कि मौत का ख्याल रहना, इस्तेजार इसे कहते हैं कि मौत दिमाग में हाजिर है कि मुझे मरना है, मुझे कब्र में जाना है, इससे डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब हम इसकी तैयारी नहीं करते,
सही,
मौत को याद रखने की तो नबी अलैहिस्सलाम ने तारीफ फरमाई है कि उस बंदा बहुत अच्छा है जिसे मौत याद रहती, लेकिन मौत की याद रहने का मतलब यह है कि हम फिर अपना किरदार ऐसा करें जिस पर मरने पर शर्मिंदगी न हो या मरने पर तकलीफ न हो, तो शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। तो डरना मौत से या कब्र से ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, तब अच्छी होती है जब ये किरदार पर असरअंदाज हो,
صحیح.
اور اگر ہمارا کردار خلاف شریعت ہے تو پھر یہ ڈر کوئی نفع بخش نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے.
صحیح صحیح. نوید رضا سعودی عرب سے یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کا قبرستان میں جانا کیوں منع ہے؟
نہیں کوئی نہیں منع.
اچھا
ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو منع فرمایا تھا قبرستان میں جانے سے کیونکہ لوگوں کو قبر پرستی اور بت پرستی کی عادت تھی.
صحیح.
تو اس سے بچنے کے لیے پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے ہی اجازت دے دی. قبرستان میں جانا منع نہیں ہے, وہاں جو رسومات قبروں پہ کی جاتی ہیں وہ منع ہے.
صحیح.
خواتین بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں, جا کر اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتی ہیں, فاتحہ پڑھتی ہیں, اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جا کر عبرت حاصل کرو کہ یہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہیں یہ شاید ہم سے زیادہ حسین و جمیل تھے, نازک مزاج تھے, تو کیا انجام زندگی کا کیا ہے اور قبر کی تیاری کرو. تو یکسر منع نہیں ہے, رسومات کرنا منع.
صحیح. تو یہ اس وقت بھی یہ قبر پرستی ہوتی تھی؟
قبر پرستی قبل اسلام تھی نہیں, قبل اسلام یہ.
صحیح.
تو شروع شروع میں مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی بنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا تھا, کوئی ایک دو سال بعد یا کچھ عرصہ بعد پھر آپ نے اجازت فرما دی. جب لوگ پختہ ہو گئے, پتہ ہو گیا, تو پھر آپ نے اجازت فرما دی. قبروں پر جانے کا عورتوں کو منع نہیں ہے لیکن شرعی حدود کے اندر.
صحیح. حضرت جی ایک نامعلوم شخص ہیں جنہوں نے سوال بھیجا ہے, یہ کہتے ہیں جی اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟
بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے داڑھی منڈوائی نہیں.
صحیح.
ہر نبی نے رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کو کہاں تو سنت جاتا ہے لیکن یہ فرض کے قریب تر ہے.
اچھا.
یہ فرض کے قریب تر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے, اس کا لباس, اس کا حلیہ. آپ دور نہ جائیں, آپ ہندوستان میں دیکھ لیں, وزیر اعظم نے بھی ماتھے پر وہ سرخی لگائی. اب کوئی تک بنتی ہے ایسی 21ویں صدی میں؟
صحیح.
ادروائز آپ دیکھیں
بالکل
تو کوئی تک نہیں بنتی. دھوتی باندھ کر وہ پلو کھینچا ہوا ہوگا, قدر کا کرتا اور دھوتی ہوگی. تو یہ ان کی ایک تہذیب ہے, پہچان ہے, لباس سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہندو ہے.
صحیح.
اس تہذیب کو قائم رکھنا بھی ایک شناخت ہے بندے کی اور قوم کی.
صحیح.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جاپان سے مغربی امریکہ تک اور ویسٹ کوسٹ تک, چین سے افریقہ تک سفر کیا ہے, سلوار قمیض واسکٹ اور سر پہ پگڑی, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ میری عزت کرتے تھے.
صحیح.
اس بات سے بھی کہ اس کا اپنا ایک امیج ہے, اس کی اپنی ایک شناخت ہے. تو دوسری تہذیبوں میں گم ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے, شناخت نہیں رہتی ہے.
صحیح.
ہم نے اگر لباس چھوڑ دیا ہے, گاڑی منہ صاف کر دی, تو آپ دیکھ لیں ویسٹ کا یا امریکہ کا, یورپ کا, افریقہ کا, ہندوستان کا, چین کا, جاپان کا, ہماری کو الگ شناخت ہے.
صحیح.
تو مسلمان کو ایک اپنی شناخت رکھنی چاہیے. جہاں تک داڑھی کا تعلق ہے تو داڑھی میں اسلام یا اسلام میں داڑھی, یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں مذاق والی بات ہے. یہ بڑا سیریس موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام انبیاء میں سے کسی نے داڑھی صاف نہیں کرائی, اور داڑھی کو اس طرح سے منڈانا حرام ہے. اور جو پیشہ کرتے ہیں داڑھی مونڈ کر روزی کماتے ہیں, ان کی روزی حرام ہے شرح.
اچھا.
یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے.
ایک اور صاحب ہے, یہ بھی انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا نہ شہر کا نام لکھا, یہ کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دکھ سکھ سنتے ہیں, کیا برزخ میں بھی ایسا ہوتا ہے؟
برزخ میں تو شاید ایسا کم ہوتا ہے، کیونکہ برزخ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو رہائش کی جگہ نہیں ہے، جو اپنے اپنے کردار کے مطابق جس کسی کو جو جگہ الاٹ ہو جاتی ہے اسے وہیں رہنا ہے. اچھا ہے اسے اچھا کمرہ رہنے کے لیے مل گیا تو اکنمی کمرے تک محدود ہے، کوئی خراب آدمی ہے اسے کوئی خراب جگہ مل گئی یا قید ہو گیا یا حوالات میں تو اپنے کمرے میں حوالات میں. قیامت کے بعد جب لوگ جائیں گے جنت میں تو جنت میں بالکل نارمل حیات ہوگی، ملنا جلنا بیٹھنا بات کرنا سب ہوگا، دوستی تاکہ ایک دوسرے سے مل سکیں گے باتیں کر سکیں گے. شکوے قرآن کریم میں آتا ہے وہ جو پیروکار ہیں وہ آپ اگنے والوں سے شکوہ کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم نے تم پر اعتماد کیا. وہ کہیں گے تم بھی تو انسان تھے ہماری طرح خود سوچتے،
صحیح
اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو ہم کون سے جنت میں چلے گئے، ہم گمراہ تھے تم ہمارے پیچھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا، اس میں کیا بات ہے.
صحیح
اس طرح اہل جنت بھی اہل دوزخ سے مکالمہ کریں گے، دوزخ والے جنت والے.
اچھا
ہاں جی، تو جنت سے وہ ہے تو قرآن کریم میں آتا ہے شخص کہے گا کہ میرا ایک پڑوسی تھا یار، وہ مجھے بڑا کھینچتا تھا اپنی طرف، شکر ہے میں بچ گیا، پتہ نہیں وہ ہے کہاں. تو پوچھا جائے گا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، تو وہ دیکھے گا تو جہنم کے درمیان گزٹ رہا ہوگا، تو اسے پکار کر کہے گا کہ اگر میں تیری بات سنتا تو تم نے تو تباہ کر دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، میں جنت پر. تو وہ کہے گا یار وہ باتیں تو جانے دو، افیدو علینا من الماء، ہمیں کوئی گھونٹ پانی کا ہی دے دو، یا جو کھانا کھا لو کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو وہ جنتی جواب دے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں پر اللہ نے اسے منع کر رکھا ہے، حرام کر رکھا ہے، ہم نہیں دے سکتے.
اچھا کیا بات. اچھا اسی حوالے سے ایک سوال شاید کوئی دوست کر رہے تھے مجھے آج کہ کیا جنت میں بھی نماز روزہ یہ ہوں گی چیزیں ساری،
جنت میں
ذکر اذکار،
جنت میں ذکر اذکار یا فرائض، یہ جو ہے ذکر اذکار یا فرائض یہ جنت پہنچنے کی تیاری کے لیے.
صحیح،
وہاں پہنچ گئے تو اب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں منزل پر جانے کے لیے، منزل پر پہنچ کر سواری کا کیا سوال.
صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک.
تو وہاں اگر کوئی ذکر کرے گا یا تلاوت کرے گا یا نماز پڑھے گا تو وہ حصول لذت کے لیے، اس میں اسے جو مزہ ملے گا وصال الہی کا،
صحیح.
اس کے لیے وہاں یہ کوئی فرض نہیں کہ اب زور ہوگی اب اثر ہوگی، کوئی نہیں، یہ کوئی
صحیح یہ نہیں ہے،
کیونکہ یہ تو وہاں تک پہنچنے کے ذرائع ہیں نہ سواری ہے.
صحیح. اچھا ایک اور، یہ انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، ناظرین مسلم جب بھی آپ سوال بھیجیں تو براہ کرم اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھا کریں. یہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ میں جو روحیں ہوتی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی ہیں.
کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو کچھ ارواح کو جو نجات میں ہوتی ہیں انہیں اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے یا اپنے پسماندگان کو دیکھیں، اور وہاں علماء لکھتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اگر نیک لوگوں پیچھے تو خوش ہوتی ہیں، دعا دیتی ہیں، پچھلے بدکار ہوں برے ہوں تو پھر انہیں دکھ ہوتا ہے. لیلۃ القدر کو
قدر، صحیح.
لیکن عموماً برزخ میں روح کو کوئی چیز نہیں ملتی، وہ جو کچھ لے کے جاتی ہے دنیا سے لے کے جاتی ہے.
صحیح.
اگر دنیا میں کسی روح میں قوت پرواز ہے اور وہ اپنے منازل تک آ جا سکتی ہے تو برزخ میں اس کی وہ قوت قائم رہتی ہے.
اچھا،
اسے یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ کسی طرف آئے جائے، اپنے منازل میں جائے یا دنیا میں آنا چاہے، لیکن وہ آنا چاہتے نہیں.
اچھا، وہ آنا چاہتے نہیں.
چاہتے نہیں. جب آپ کو ایک طرف سے جنت کی نور آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، پھول نظر آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑا ہے، تو جنت کو چھوڑ کر کون آئے گا جی؟
صحیح بات.
لیکن صحیح. ان میں استعداد
موجود ہوتی ہے. صحیح.
اور جنہیں دنیا میں جس روح میں سفر کرنے کی آنے جانے کی استعداد نہیں ہوتی، برزخ میں تو استعداد تو پیدا نہیں کر سکتا.
صحیح، بالکل صحیح. جو بھی لے کے جانا ہے یہاں سے لے کے جانا ہے، جو بھی استعداد ہے یہاں سے لے کے جانا. حضرت جی ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پہ بار بار اوپر تھا، اس کو نوٹ فرما لیجیے، 0333-4955021. اور اسی طرح سے ہمارا اگر آپ ہمیں ای میل کے ذریعے کوئی میسج بھیجنا چاہیں, کوئی سوال بھیجنا چاہیں, تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے, questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت جی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد انٹرنیٹ کے ذریعے ذکر کرواتے ہیں, اگر آپ اس ذکر میں شامل ہونا چاہیں تو بھی جو اسکرین پہ نمبر ابھر رہا ہے ہمارا ٹیلی فون نمبر, اس پہ آپ فون کر کے اس کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں اور آپ بھی اس ذکر میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. امتیاز صاحب ہیں لاہور سے, یہ کہتے ہیں کہ جی آزمائش اور پکڑ میں کیا فرق ہے, کیونکہ مجھ پہ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پکڑ میں آ گئے, لیکن جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے.
دیکھیں یہ جو مصیبت, راحت, صحت, بیماری, بچپن, جوانی, بڑھاپا, صبح, شام, دوپہر, رات, یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور یہ بغیر رکاوٹ کے مومن کافر سب پہ چل رہا ہے. اب یہ اثرات مرتب کرتا ہے, ہر طلوع ہونے والا دن ایک اپنی کیفیت لاتا ہے. آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو کچھ اور طرح کے خیالات ہوتے ہیں, شام سوتے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے تین درجے بیان کیے ہیں حضرات نے کہ مومن اگر باعمل مسلمان ہے, شریعت کا احترام کرتا ہے, تو اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تلافی مافات بن جاتی ہے, یعنی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جاتی ہے.
سبحان
اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ادنا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو کئی گناہ اس کے معاف ہو جائے.
اللہ,
اسے کہتے ہیں تلافی معافات. کچھ جو لوگ نیک دیندار یا اہل اللہ ہوتے ہیں ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں.
صحیح,
کچھ مناظر ایسے ہیں, یعنی اسے کہتے ہیں مجاہدے اضطراری. ایک تو آپ اختیاری طور پر محنت کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, یہ تو اختیاری ہے. کچھ اضطراری آ جاتا ہے من جانب اللہ, بیماری کی صورت میں, تکلیف کی صورت میں, اور اس میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. بعض درجات ایسے ہیں جن کے لیے مصیبت لازم ہے, مثلا شہادت کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے.
بالکل صحیح, بالکل.
شہادت ایک مرتبہ ہے, اسے پانے کے لیے قتل ہونا, تو اس ان کو ترقی. یہ جو دو ہیں تلافی مافات اور ترقی درجات, ان میں ہوتا یہ ہے کہ بدن پر مصیبت ہوتی ہے, دل میں راحت ہوتی ہے,
سبحان اللہ,
سکون ہو رہا, شکایت نہیں ہوتی, اور تکلیف دل محسوس نہیں کرتا, بدن محسوس کرتا ہے. جو نافرمان یا کافر ہے اس پر جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے, وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. بدن کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, دل کو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے جسم میں تکلیف کم ہے اور روح میں زیادہ ہے, دل زیادہ پریشان ہے, پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, رونا دھونا شروع ہو گیا. تو نافرمانوں پہ یا کفار پہ جو آتی ہے وہ اس قسم عقوبات ہوتی ہے, یعنی سزا کی قسم کی ہوتی ہے, اور وہ اندر سے پریشان کر دیتی. مومن پہ جو آتی ہے تلافی معافات ہوتی ہے, جو اس سے کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری. اہل اللہ پہ جو آتی ہے وہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ
تو یوں اگر مصیبت آئے تو پھر تو بڑے,
ہاں,
یہ تو اعزاز کی بات ہے.
بندے کو اپنا دل دیکھنا چاہیے, اگر دل پریشان نہیں ہے
تو کیا بات ہے, کیا بات. حضرت جی ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ عاشق مجبور ہوتا ہے یا خود مختار؟
گزارش یہ ہے کہ یہ عشق اور عاشقی, یہ کوئی اس کی کوئی ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آتی.
صحیح,
یہ ایک فطور ہے آپ کے دماغ کا, کہ آپ مادی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش آپ پہ اتنی غالب آ گئی. ہم نے دیکھا ہے اس عاشقی میں لو میرج ہوتی ہے اور سال بعد تو عاشقی رفو ہو جاتی ہے, پھر پیچھے مارے میرج رہ جاتی ہے, کبھی اس کا بچنا بھی محال ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو یہ ایک جن سے مخالف کو دیکھ کر جن سے مخالف میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے, ان کی ایک ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو دل سے اٹھتی ہے اور آنکھوں کی راہ اس کی شوائیں باہر جاتی ہیں. تو جن سے مخالف میں کسی خاتون کسی مرد کی جتنی وہ فریکوینسی قریب تر ہوگی وہ اتنا ایک دوسرے کی خواہش کریں گے. اسی لیے اسلام نے نگاہوں پہ پردہ لگایا.
صحیح. اچھا اس میں عشق حقیقی بھی تو ہے؟
نہیں, عشق حقیقی اس میں نہیں آتا.
اچھا اس میں نہیں آتا.
یہ ایک فزیکل آپ کی جسم کی خواہش ہے بقائے نسل انسانی کے لیے اللہ نے رکھی ہے. تو وہ جو شعائیں نکلتی ہیں ان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. اب کسی کی جتنی قریب ہوتی جاتی ہے اتنا وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اگر بالکل ایک فریکوینسی ہو تو پھر وہ ہی راجا بن جاتے ہیں.
صحیح صحیح.
لیکن یہ مجبوری نفس کی ہے, وقتی ہے, عارضی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں.
تو عشق حقیقی کے بارے میں کیا ہے؟
عشق حقیقی یہ ہے کہ آپ کو آپ کا دل اتنا روشن ہو کہ آپ کو اللہ کے نبی سے پیار ہو جائے اور اس کے صدقے پھر آپ کو اللہ کی ذات سے پیار ہو جائے اور آپ دیوانگی کی حد تک اتباع کریں اللہ کے احکام کا. پیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی مانیں. فإن المحب لمن يحب مطيع, کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ محبت کرنے والا محبوب کا غلام بن جاتا ہے, پھر وہ وہی کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے.
صحیح.
تو اس کے حقیقی کی یہ حال ہے کہ پھر آپ اللہ کی طلب میں آ جائیں.
صحیح. تو اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ عاشق مجبور ہے یا خود مختار,
مجبوری جو ہوتی ہے اس پہ کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا.
صحیح, بالکل صحیح. سبحان اللہ. مجبوری تو پھر ظاہر ہے, وہ
مجبوری مجبوری ہے. بال ارادہ جو فیصلہ کیا جائے وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. آپ ارادی طور پر کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے, پھر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں, اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, تو وہ آپ کا فعل اختیاری ہوتا ہے جو آگے جا کر آپ کا مزاج میں. لیکن آپ دیکھیں آدمی 100 سال بھی جیتا رہے نماز اس کی عادت نہیں بنتی. آپ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں, پھر ہر بار وضو کا اہتمام آپ کو مشکل لگتا ہے, ہر بار نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے, وہ عادت ثانیہ کیوں نہیں بن جائے؟ عادت بن جائے تو اس پر اجر کس بات کا؟
صحیح صحیح.
عادت کا معاوضہ کیا ہے؟ جو آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے اور بل ارادہ کرتے ہیں اجر تو اسی کا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو آپ دیکھ لیں کبھی کسی نمازی کی نماز عادت نہیں بنتی, اسے اہتمام کرنا ہی پڑتا ہے.
کیا
ہر سال بندہ روزے رکھتا ہے لیکن وہ عادت نہیں بنتی, اسے پھر اہتمام کرنا ہی پڑتا ہے. پیاس لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, کہ نہیں؟
بالکل صحیح.
تو عبادات یا عشق سے مراد یہ نہیں کہ بندہ پاگل ہو کر دیوانہ ہو کر اس میں لگ جائے, شعوری طور پر بال ارادہ کرے اور اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے, اسے اس میں راحت نصیب ہو, اس کی بھوک لگے.
سبحان اللہ.
تو یہ تو عشق حقیقی ہو, لیکن اس میں بھی ارادہ اور اہتمام شرط ہے.
شرط ہے, بالکل صحیح بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال اس شامل کرتے ہیں, مولوی عبد الحق ہیں پنڈ دادن خان سے, یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی یہ فرما دیجیے کہ قلب کے جاری ہونے سے کیا مراد ہے اور یہ کہ کیا ہر ایک کا قلب جاری ہو سکتا ہے؟
ہر انسان کو تخلیقی طور پر یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ اس کا قلب جاری ہو سکتا ہے.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا, کل مولود یولد علی فطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری استعدادیں لے کر پیدا ہوتا ہے. ثم ارواح یعبدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے والدین, اس کا معاشرہ, اس کا ماحول کسی کو یہودی بنا دیتا ہے, کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے, کسی کو کچھ بنا دیتا ہے. تو وہ فطری استعداد تو ہوتی ہے. اب اسے چاہیے, چونکہ یہ جو قلب کا ہے جاری ہونا یہ ایک ٹچ سسٹم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا یہ حضور کی نظر پاک میں آیا صحابی ہو گیا, صحابی کی صحبت میں جو گیا وہ تابعی ہوا, جو تابعی کی صحبت میں گیا وہ تبع تابعی ہوا. اسی طرح یہ اہل اللہ پھر اس کی صحبت میں گئے تو انہیں یہ اللہ نصیب ہوئی. تو کسی ایسے شخص کے پاس جانا پڑتا ہے جس کا قلب خود جاری بھی ہو اور دوسروں کا قلب جاری کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو.
صحیح.
تو یہ دیے سے دیا جلتا ہے, یز خود جاری نہیں ہوتا.
نہیں. صحیح.
تو یہ برکات لینی پڑتی ہیں, لیکن اس کی استعداد ہر بندے میں موجود ہے. اور تا دم مرگ رہتی ہے کافر میں بھی, وہ توبہ کر لے اور اللہ شروع کر دے تو پھر سارے وہ بھی حاصل کر سکتے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
موت تک یہ استعداد رہتی ہے, اسی کی جواب طلب بھی ہوگی کہ تم میں معرفت الہی کی استعداد تو تھی, تم نے کیوں ضائع کی.
اللہ اکبر. حضرت جی, کیپٹن حبیب عالم ہیں کھاریاں سے, یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم تو اللہ تعالیٰ کو اس کا نام لے کر یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح یاد فرماتا ہے؟
خوبصورت سوال ہے, میرا خیال ہے یہ ہمارے ہی پروگرام میں آنا چاہیے.
جی بالکل.
سوال میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب یہ چیزیں اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں تو ان کا معنی بعید مراد ہوتا ہے.
صحیح.
معنی بعید وہ ہوتا ہے جو اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے. مثلاً آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. اب ید انسان کے لیے بھی آیا, ید اللہ کے لیے بھی آیا. انسان کے لیے مانا اس کا ہاتھ ہوگا, لیکن اللہ کے لیے جس کا ہاتھ پکڑے تو جو نتیجہ ہوتا ہے وہ
بالکل صحیح
مانا بعید مراد.
صحیح.
جب ذکر ہم کریں گے تو ہم اپنی زبان سے, اپنے دل سے, اپنے آزاد سے, اپنے نس نس سے, اپنے ایک ایک سل سے اللہ کا نام لیں گے. جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو اس کی عنایات ہم پہ نازل, جو یعنی یاد کا جو نتیجہ ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اسے کہتے ہیں معنی بعید, جس سے کوئی یاد تو اسے کوئی بھولا ہوا تو نہیں ہے. یاد سے مراد یہ ہے کہ اس پر عنایات اور اس کی مہربانیاں اور اس کے انعامات نازل ہو رہے ہیں.
سبحان.
تو یہ لفظ کی نسبت جس طرف ہوتی ہے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. مثلا آپ ایک کہتے ہیں کہ پانی پیا, عام آدمی نے بھی پانی پیا, فقیر سر راہ نے بھی پیا, ایک حاکم وقت نے بھی پیا, تو ان کی کیفیات
الگ الگ
الگ الگ ہیں. لفظ ایک ہے لیکن جس کی طرف نسبت کریں گے کیفیت اس کے درجے کی بن جائے.
بالکل صحیح.
تو اس طرح کے جتنے قرآن کریم میں آتے ہیں اللہ کا ہاتھ یا قیامت کو پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا, تو یہ اس کی شان کے مطابق جو اس کا نتیجہ ہے وہ مراد ہوتا.
صحیح.
تو اللہ کے یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بے پایا عنایات ہوں گی اس پر.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت جی, ایک آخری سوال سے عمل کرتے ہیں. طیبہ ناطق ہے لالہ موسیٰ سے, یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, لیکن صرف دو ماہ ہی گزرے ہیں کہ مجھے اس پروگرام کا پتہ چلا. ہو سکتا ہے آپ نے تفصیل یہ بتا دیا ہو پہلے, لیکن برائے کرم ذرا ذکر قلبی کا طریقہ پھر سے دوہرا دیجیے.
گزارش یہ ہے جی, ذکر قلبی کا طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں, لیکن اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے, از خود نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بہت سے مختلف سلسلے ہیں اور ان میں طریقے مختلف ہیں, کیونکہ ذکر کا حکم قرآن میں مطلق ہے, مقید نہیں ہے. نماز کا حکم ہے اس شریعت میں مقید ہے کہ اس کا وقت معین ہے, اس کے لیے وضو شرط ہے, لباس پاک ہونا شرط ہے, قبلہ رو ہونا شرط ہے, وقت کا ہونا شرط ہے, پھر قیام رکوع سجود ہر چیز مقرر ہے. ذکر کا کوئی طریقہ معین نہیں. قرآن کریم نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی طریقے سے آپ ذکر کریں وہ خلاف شریعت نہ ہو.
بالکل صحیح.
تو وہ جائز.
بالکل صحیح.
کوئی ایسا طریقہ نہ اپنا جس پر شریعت کی گرفت آتی ہو وہ جائز نہیں ہوگا. شرعی حدود کے اندر آپ بیٹھ کر کرتے ہیں, کھڑا ہو کر کرتے ہیں, لیٹ کر کرتے ہیں, سانس سے کرتے ہیں, دماغ سے کرتے ہیں, زبان سے کر کیا کر کس طرح آواز سے کرتے ہیں, خاموشی سے کرتے ہیں, وہ شرعی حدود کے اندر جس طریقے سے کرنے جائز. تو ہمارے سلسلہ عالیہ میں جو ہے اسے پاس انفاس کہتے ہیں, یعنی ہر سانس کی نگرانی کرنا. جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو خیال کریں کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ قلب میں جا رہا ہے. انہیل کرتے ہیں جب تو خیال کریں کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ قلب میں گیا. اور جب آپ ایکسیل کرتے ہیں باہر سانس آتی ہے تو خیال کریں کہ اس سے ہو باہر آئی اور ہو کی چوٹ قلب پر لگی.
صحیح.
تو یہ طریقہ شروع کریں اللہ پر کرنے.
سبحان اللہ. حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی ہمیں اپنا بھی سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ ابھر رہا ہے, اس کو نوٹ فرما لیجیے, 0333-4955021. اس پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے, questions@almurshid.tv. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز آپ سے پہلے بھی میں نے بتایا وقفے سے پہلے کہ اگر آپ باقاعدہ طور پر ذکر میں شامل ہونا چاہیں تو حضرت جی عشاء کی نماز کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر ذکر کرواتے ہیں. آپ فون نمبر جو اسکرین پہ ابھر رہا ہے اسی پہ فون کر کے آپ وہ طریقہ پوچھ سکتے ہیں.
اوقات الگ الگ ہوتے ہیں, 8 سے 9 بجے
عشاء کے اوقات الگ الگ ہیں. حضرت جی فرما رہے ہیں کہ 8 سے 9 بجے یہ ذکر ہوتا ہے. تو آپ مزید تفصیلات جو ہیں وہ فون نمبر سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت آپ کے اختتام پہنچا. منور عطی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.